أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈاکٹر شگفتہ نقوی امریکہ کے بقایا سفر کے ساتھ حاضر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پہلا سفر نامہ پڑھ کے خوب لطف لیا ہوگا. اگلا حصہ حاضر ہے. امریکہ بالٹی مور میری لینڈ پردیس میں اپنے دیس کی باتیں یادیں اور ملاقاتیں، مہمان نوازی، لباس، کھانے، اردو، شادیاں اور دینداری. میری بہت ہی پیاری دوست ڈاکٹر بلقیس جو گائناکالوجسٹ ہیں، ان نے طویل عرصے تک اسلام آباد کے پولی کلینک میں ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے. جب بھی جانا ہوتا میرا قیام ان کے گھر ہوتا. ان کے شوہر ڈاکٹر سرفراز بھی بہت مشہور و معروف فزیشین تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت ہو جائے. گھر اب بھی موجود ہے لیکن اس کے مکین امریکہ جا بسے. دو بیٹے کمار اور اقبال بوسٹن میں ہیں. اقبال ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے انستھیزیا کو اپنا میدان بنایا ہے، جبکہ کمال انجینئر ہیں. افضال میری لینڈ میں ورجینیا میں رہائش رکھتے ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں. سب سے چھوٹا جمال پاکستان ایئر فورس میں ہے، آج کل ڈیپوٹیشن پر دبئی میں قیام پذیر ہے. ان کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے. ہر سال بعد ان کا پاکستان آنا ہوتا ہے لیکن ای میل پر ہمارا رابطہ رہتا ہے. ہماری دوستی کو نصف صدی ہو گئی ہے. یہ پل دو پل کوئی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. ہر دکھ سکھ میں انہوں نے ہمیشہ میرا اور میں نے ان کا ساتھ دیا. وہاں جا کر میں نے انہیں فون کیا تو بہت خوش ہوئیں. اب سوال اٹھا کہ ملاقات کیسے ہوگی، کیونکہ میری لینڈ امریکہ کے دوسرے کونے میں واقع ہے. میں کیلیفورنیا میں تھی. کہنے لگی، اچھا تم کب تک ٹھہرو گی؟ میں نے جواب دیا، ویزا تو ایک ماہ کا ہے، ابھی تو صرف چار دن گزرے ہیں. اچھا ملنے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، خدا حافظ. یہ کہہ کر فون بند ہو گیا. ایک اور دوست کینیڈا میں تھیں جو روبینہ فیصل ہیں، جو بیک وقت وکیل بھی ہیں اور صحافی بھی، زبردست کالم نگار ہیں، ٹی وی پر بھی آتی ہیں. ان کو فون کیا اور اپنے آنے کا بتایا اور ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ نیاگرا فال دیکھنے کی آرزو ہے، لیکن ابھی پروگرام نہیں بن سکا. اگلے ہفتے ڈاکٹر بلقیس کا فون آ گیا کہ وہ اپنی بھانجی نائلہ کی شادی پر بالٹی مور آ رہی ہیں، جو نسبتاً نزدیک ہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ میں وہاں آ جاؤں، شادی بھی اٹینڈ کر لوں اور سبھی لوگ موجود ہوں گے، ان سے ملاقات ہو جائے گی. ہمیں یہ تجویز پسند آئی. اب دوسرے دن مختلف ٹریول ایجنسیز کو فون کر کے سیٹ بک کرانے کی جدوجہد شروع ہوگی، تو پتہ چلا کہ یہاں بھی جہاں جہاں اپنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے معاملات کو نبھانے کا طریقہ اور سلیقہ وہی ہے جس سے میں پہلے گزری تھی. پہلے انہوں نے کہا سیٹ نہیں ہے ان تاریخوں میں. میں نے کہا دو دن پہلے کی دیکھ لو. جواب ملا دو گھنٹے بعد بتاؤں گی. دو گھنٹے تو کیا سارا دن ہی گزر گیا، جواب نہ آیا. پھر دوسری جگہ فون کیا، ان کی میسج مشین لگی ہوئی تھی کہ اپنا نام اور نمبر چھوڑ دے. عجیب ہی دنیا ہے. کبھی وہ زمانہ تھا کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینا ہوتا تو ایجنٹ حضرات انتہائی توجہ سے، عزت سے، جلدی سے ٹکٹ بنا دیتے کہ اچھی سروس دیں گے تو یہ ہمیشہ ہم سے ہی ٹکٹ لیں گے. مگر اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے. ہوائی سفر عام ہو گیا ہے، مسافر زیادہ ہو گئے ہیں، اخلاقی اقدار بھی وہ نہ رہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ انسان بے قدرہ ہو گیا، بے وقت ہو گیا. اور کس کی اہمیت؟ پیسہ، دولت، مال و زر. اس کے لالچ میں ہم نے اخلاق، کردار، ایمانداری، ایفائے عہد سب کچھ گنوا دیا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پھر ہم نے صفیہ کی بہو آسیہ کو مدد کے لیے بلایا. اس نے کہا جو ایجنٹ ہمیشہ ہماری ٹکٹ بناتا ہے میں اس کو فون کرتی ہوں. اس نے کہا کہ ڈائریکٹ تو کوئی فلائٹ نہیں جاتی، سیکرامنٹو سے سالٹ لیک سٹی اور وہاں سے بالٹی مور، دو جہاز بدلنے ہوں گے. واپسی پر کسی اور روٹ سے جہاز آئے گا. ٹکٹ لینے کے بعد انہیں اطلاع دی. وہ بہت خوش ہوئی اور بتانے لگیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ خاندان امریکہ میں ہے، صرف دو بھائی اور ایک بہن پاکستان میں ہے. یہاں کے سب لوگ شرکت کریں گے. مجھے بھی خوشی تھی کہ ان بچوں کو میں نے گود میں کھلایا تھا، اب بڑے ہو کر، پردیسی ہو کر، نہ جانے کیسے ہوں گے. مقررہ تاریخ پر آسیہ اور صفیہ مجھے دونوں ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئی. صبح 9 بجے گھر سے نکلے، 10 بجے فلائٹ تھی. خاصا بڑا ایئرپورٹ تھا، لیکن سان فرانسسکو جہاں میں نے آ کر لینڈ کیا وہ انٹرنیشنل تھا، اسی لحاظ سے بڑا بھی، اور سہولتیں بھی عالمی معیار کی تھیں. 3 گھنٹے کا سفر تھا، جہاز چھوٹا تھا اور ایئر ہوسٹ بھی میکسیکن تھی. انٹرنیشنل فلائٹ میں میرے حساب سے کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو آسانی سے 3 لوگ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ سارا وقت سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، بمشکل ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے، ایسے میں بہت کم کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ کھانے اور ٹی وی دیکھنے کے سوا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب یا رسالہ ساتھ رکھتے ہیں، مگر اب آئی پیڈ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. میرے ساتھ والی سیٹ پر جو خاتون تھی وہ آئی پیڈ پر کسی ناول کا مطالعہ کر رہی تھی. ایجنٹ نے بتایا تھا کہ اس شہر کا نام سالٹ لیک سٹی ہے، اس لیے کہ یہاں ایک جھیل ہے جس سے نمک نکالا جاتا ہے، اور یہاں کی مٹی میں بھی نمک بہت زیادہ ہے، اس لیے جب آپ جہاز سے نیچے دیکھیں گی تو آپ کو سب سفید دکھائی دے گا. میں سوچتی رہی کہ انسان نے ہوا میں اڑنے کی تمنا کی تو سونے رب نے اسے کامیابی دی، سمندر کی نیچے گہرے پانیوں میں تیرنا چاہ تو پھر کامرانی نے اس کا دامن تھام لیا. وہ کیا ہی مہربان اور کریم رب ہے. یہ علم اور عقل وہ عطا نہ کرے تو انسان تو محض مٹی ہے، لیکن روح جو اس خاکی وجود میں موجود ہے اس کو چلائے پھرتی ہے. ہم اپنا منصب امتحان اور اس روز جزا کو بھول گئے ہیں جب ہمیں لازمن ایک دن حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جب اندر کی کھڑکی کھل جائے تو باہر کی دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے. تب ہوش آیا جب جہاز لینڈ کر چکا تھا. رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن ایئرپورٹ پر چہل پہل اور وہی رونق تھی جو اس کا خاصا ہے. سامان لینے کے لیے اس لاؤنج کی طرف گئے، ایک ساتھ 3 فلائٹیں آئی تھیں، بہت رش تھا، لیکن ہماری فلائٹ کا نمبر کسی الیکٹرک بورڈ پر نہیں آ رہا تھا. اسی تک دو میں کافی وقت گزر گیا. میرے موبائل پر ڈاکٹر بلقیس کا فون آیا کہ بھئی ہم باہر انتظار کر رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ السلام علیکم، میں بھی سامان کا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک تو نہیں آیا. وہ بولی تو کیوں نہیں آیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے فلائٹ لینڈ ہوئے. میں نے کہا آپ کا شہر ہے، آپ جانیں، میرا تو پہلا تجربہ ہے. اچھا تم کہاں ہو اگلا سوال تھا. میں B210 والی پٹی کے سامنے جہاں کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس ستون کے ساتھ کھڑی ہوں، میں نے جواب دیا. میں بھی تو وہاں ہی کھڑی ہوں، تم نظر نہیں آ رہی ہو. اب جب میں نے گھوم کے دیکھا تو بالکل فلمی منظر تھا کہ پاس پاس کھڑے تھے اور منہ دوسری طرف کر کے موبائل پر باتیں کر رہے تھے. ہم گلے ملے نہ جانے کتنے سالوں بعد. حال احوال پوچھا، ان کے اندر آ جانے سے انتظار اور تھکن کی کیفیت خوشگواری میں بدل گئی. بعد مدت کے ان کو دیکھا ہے. ہجر کی رات کتنی لمبی تھی. اپنی دوست جو شادی پر آئی ہوئی تھی اس کے بیٹے کو ساتھ لائی تھی. ڈاکٹر بلقیس وہاں ڈرائیو نہیں کرتی. اتنے میں ہماری فلائٹ کا سامان آنا شروع ہو گیا. رات کا 1 بج رہا تھا. سامان لیا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھے، آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. منہ ہاتھ دھویا. راستے میں میں سوچ رہی وہ جو میرا میزباں ہے وہ گھر دکھائی دے، آنکھوں میں نیند ہے کہیں بستر دکھائی دے. شادی والا گھر تھا، مہمان تو دکھائی نہ دیے، البتہ شادی کے آثار ضرور نظر آنے لگے. تحفوں کے پیکٹ، پھولوں کے بڑے بڑے گلدان میں لگے ہوئے، اور بڑے بڑے بوکے، بڑے بڑے دیگچے، کراکری، نئے نئے ملبوسات. دولہن کی والدہ قدسیا میں سے میری پہلی ملاقات تھی، بہت ہی کمزور لگ رہی تھیں. انہوں نے جلدی سے کھانا لگا دیا. ان انکار، تکرار اور اصرار کی ہمت نہ پا کر خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھایا، وضو کیا، نماز عشاء ادا کی. نگاہیں بستر کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن غور مقصود کہیں دکھائی نہ دیتا تھا کیونکہ ہر کمرے میں ڈبل بیڈ پر بے تاشا طائف اور کپڑوں کا انبار. لیکن خدا کے ہاں دیر ہے. ڈاکٹر بلقیس نے خود ہی ایک کمرے میں آ کر ساری چیزیں ہٹا کر اے سی آن کیا، ساتھ ہی پتلی سی رضائی دی اور کہنے لگی کل ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے جو مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے لیا گیا ہے. دل سے رب کا شکر ادا کیا. یہ نعمت غیر مترقبہ پا کر آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ ہم نیند کی آغوش میں جا پہنچے. صبح بمشکل نماز پکڑی، البتہ تلاوت کرنے کا وقت مل گیا. پھر ناشتہ کیا اور دوسرے گھر کے لیے گاڑی لینے آ گئی. یہ مسجد کے ساتھ گھر تھا، امام مسجد کی رہائش گاہ، لیکن آج کل مسجد کی یہ پوسٹ خالی تھی، لہذا گھر بھی خالی تھا. یہ مسجد کی پراپرٹی تھی، 3 فلیٹ تھے، باقی 2 کرائے پر تھے. ایک میں ڈاکٹر بلقیس کی چھوٹی بہن میمونہ رہائش پذیر تھیں، چنانچہ ان مہمانوں کی میزبانی ان کے حصے میں آئی. خاصا کشادہ گھر تھا، فرنیچر موجود تھا۔ ڈاکٹر بلقیس کی بہن صبیہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتے پوتی کے ساتھ تشریف لا چکی تھی۔ تیسرے کمرے میں ان کی ایک اور عزیزہ جو لاس اینجلس سے تشریف لائی تھیں، وہ اور سب سے چھوٹی بہن سالیہ، ان کے دو بچے۔ سالیہ چند سال پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی، پیاری سی، معصوم سی، لیکن زندگی تو آزمائش کا نام ہے۔ ان کی ایک اور بچپن کی سہیلی ملی جنہوں نے کافی عرصہ بلکہ زندگی ہی امریکہ میں گزار دی۔ وہ اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن کی ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک امریکن سے شادی کی ہے، اولاد نہیں ہے لیکن شادی کامیاب ہے۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں۔ بہت ہی ملنسار، نرم مزاج، سمارٹ اور بہترین لباس اور جیولری کی چوائس لاجواب۔ سارے خاندان کے بچے ان سے اس قدر مانوس تھے کہ کوئی خالہ، کوئی پھپھو، کوئی ممانی، کوئی آنٹی کہہ کر پکارا تھا۔ سب نے آ آ کر سلام کیا، گلے ملے اور دعائیں بھی لیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا تو ان کی ایک بیٹی اب نارمل تھی، اس کے لیے انہوں نے اسپیشل بچوں کے لیے اسکول بنوائے اور یہ پروجیکٹ میرے سپرد کیا اور بہت اچھی تنخواہ پر پاکستان بلایا۔ میں حکومت کے خرچ پر کئی ماہ فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہری۔ ان کے دور میں یہ ایک اچھا کام ہوا، یہ اسکول اب تک چل رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی اسپیشل بچوں کو بہت توجہ دی جاتی ہے تاکہ وہ خود جینا سیکھیں، کام کر سکیں، والدین اور معاشرے پر بوجھ نہ بنیں۔ نئے مہمان خانے میں کچن، فریج، فریزر، کھانے پینے کا سامان، روٹی، انڈے، دودھ اور پکا ہوا کھانا بھی رکھا تھا۔ یہ ساری فیملی حیدرآباد سے پارٹیشن کے بعد پاکستان آئی تھی۔ کافی رشتہ دار تو کراچی میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ شادی کے بعد مزید تعلیم کے لیے برطانیہ تشریف لے گئیں۔ دونوں میاں بیوی زیر تعلیم تھے۔ ڈاکٹر سرفراز ایم آر سی پی کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کو پہلے بیٹے اقبال احمد سے نوازا۔ چونکہ یہ دونوں مصروف تھے، انہوں نے بچے کو پاکستان میں ان کی پھپھی صاحبہ محمدی بیگم کے پاس بھجوا دیا۔ فارغ تحصیل ہونے کے بعد ان کی پہلی پوسٹنگ واکینٹ کے اسپتال میں ہوئی۔ میری پہلی ملاقات ان سے وہاں ہوئی تھی، غالباً یہ 1969 کی بات ہے۔ بعد ازاں یہ اسلام آباد پولی کلینک میں چلے گئے اور اسلام آباد میں اپنا گھر بنا لیا۔ اس لحاظ سے ہماری دوستی کو نصف صدی سے زیادہ ہی ہو گئے۔ بعد ازاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے فزیشین تھے، تمام ارکان اسمبلی اور وزیروں کے معالج تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ دو سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں ہی دفن ہوئے۔ ڈاکٹر بلقیس نہایت ایماندار، سچ بولنے والی، کھری، مخلص، محنتی اور مریضوں کی نہایت ہمدرد خاتون تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ اسپتال مری روڈ میمی بطور گائناکالوجسٹ کام کیا۔ بڑا بیٹا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلا گیا، وہاں سے انستھیزیا میں ڈگری لی اور امریکہ چلے گئے، وہاں ہی شادی ہوئی۔ اب ماشاءاللہ ایک بیٹی نور سحر اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی بیوی شادی پر نہیں آ سکیں، ان کو جاب سے چھٹی نہیں ملی تھی۔ نور سحر بہت پیاری اور دادی کی لاڈلی پوتی تھی، سبھی کی آنکھوں کا تارا۔ چھوٹا سا چنری والا دوپٹہ اوڑھے بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بوسٹن سے بذریعہ جہاز اپنے چھوٹے بھائی افضال احمد کے پاس آئے اور مہندی والی رات جو ایک حال میں فنکشن کا انتظام تھا ملاقات ہوئی۔ تیسرے بھائی کمال احمد اور ان کی بیگم بھی آ گئے۔ افضال اور کمال دونوں نے انجینئرنگ کی ہے۔ افضال کی شادی امریکہ میں مسلمان فیملی کی ایک لڑکی سے ہوئی ہے، بہت ہی پیاری، حجاب لینے والی اور با اخلاق لڑکی۔ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بڑے دو بیٹے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ مہندی کا فنکشن رات 6 بجے شروع ہوا۔ بعد دوپہر سالیہ اور سادیہ کا پروگرام بن گیا کہ بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ جا رہے ہیں، گاڑی میں میری جگہ ہوگی؟ سادیہ نے کہا سوری جگہ نہیں ہے۔ پھر ایک سواری ڈراپ ہوگی تو وہ مجھے بلانے آئی۔ سوچا چلو بالٹی مور کی مارکیٹ دیکھتے ہیں۔ ویسے شاپنگ خواتین جہاں بھی جائیں دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے، مگر مجھے وہاں کی تاریخ، جغرافیہ اور معلومات سے زیادہ واسطہ رہتا ہے۔ شاپنگ کے دو نقصان ہیں، پہلا یہ کہ وزن زیادہ ہو جائے گا اور اب ایئر لائن تنگ کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ انسان لالچ میں آ کر فضول خرچی کر لیتا ہے۔ لیکن نفس نے بہانہ بنایا کہ تم تو صرف معلومات اور رنگا رنگ کا سامان دے کر آنکھیں ٹھنڈی کرو گی۔ اپنے وطن میں ہم کہتے ہیں دل پشوری کرنا ہے۔ وہ پوری مارکیٹ ہی اردو بولنے والوں کی تھی۔ پتہ چلا یہاں تو ایک چھوٹا سا پاکستان ہی موجود ہے، بالکل آسٹریلیا کی فوٹو کاپی تھی۔ ریڈی میڈ پاکستانی فیشن کے شلوار قمیض، لیکن کسی کا دوپٹہ غائب اور کسی کے بازو غائب، گلے کھلے، انا للہ و انا علیہ راجعون، جوتے کھسے، مردانہ بچگانہ کپڑے، چوڑیاں، نکلی زیورات، پرس گرز کے ایک ہی چھت تلے خواتین کے سجنے سجانے سنورنے کے شوق کو پورا کرنے کا سارا سامان موجود۔ کافی دیر لگا کر سالیہ نے ایک سوٹ پسند کیا، مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ یہ خود پہنے گی یا کسی کو تحفہ دینا ہے۔ سعدیہ نے اپنی اورنج یا ذرا گہرے شوخ رنگ کی ساڑی کے ساتھ نقلی جولری خریدنا تھی۔ بہت سارے سیٹ دکھانے کے بعد ایک چمکدار پتھر جو حلقہ زنجیر میں فریادی تھا، سعدیہ کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ انگوٹھی، چوڑیاں، بندے اور پینڈل سبھی کچھ موجود تھا۔ مجھے کہنے لگی، سستا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ تو خریدنے والی کی جیب پر منحصر ہے، پھر ضرورت ہو یا پسند ہو تو قیمت، بلکہ شوق دا کی مول ہے۔ کہنے لگی، پہلے دو جواب آپ نے آنٹی بن کر دیے اور آخری جواب دوست بن کر دیا ہے، دل خوش کر دیا آپ نے، اب میں ضرور لوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ پیسے خرچ کر کے یا اپنی پسند کی چیز خرید کر دونوں خاصی پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ آپ بھی آزمائیے گا، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ خواتین کا تو یہ حال ہے، مردوں کا پتہ نہیں۔ میں نے ان کو اکثر اپنی بیگم کے ساتھ تھیلے اٹھائے منہ بنائے بور ہوتے ہی دیکھا ہے۔ بیگم کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، کیونکہ میاں کی جیب ہلکی ہو رہی ہوتی ہے اور بیگم کا بیگ تھیلا بھاری ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ جانے یہ کیا فلسفہ ہے، اپنی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم واپس آئے تو شام کے فنکشن میں جانے کے لیے سب کو تیاریاں کرتے پایا، چائے کی طلب ہو رہی تھی، وہ بھی اللہ کا شکر ہے مل گئی۔ کچھ نئے مہمان آ چکے تھے، امریکہ میں رہنے والے سارے رشتہ دار شادی میں بطور خاص شرکت کرنے آ رہے تھے۔ ایک تو مصروفیات، دوسرا فاصلے زیادہ، کون خاص طور پہ کسی کو ملنے جنائے جائے، چنانچہ لے دے کہ اب شادی ہی ایسا موقع ہے کہ ملاقات ہو جاتی۔ چھ بہنیں تو یہاں تھیں، بلقیس جن کا اصل نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، ساجدہ، میمونہ، صبیہ، سالیہ، قدسیہ، اور دو بھائی یہاں تھے۔ بڑے بھائی کا نام قدیر ہے، چھوٹے کا نام میں بھول گئی ہوں۔ ان کے بچے، بہو، پوتے، پوتیاں ماشاءاللہ خوب رونق ہو گئی۔ ہم 6:30 بجے ہال کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ کمیونٹی سینٹر تھا، یوں تو مردوں کے لیے الگ ہال میں ٹیبل لگوائے گئے تھے، لیکن صنف نازک کی کشش انہیں دوسرے ہال میں لے آتی۔ قدسیہ بہن کی ذاتی دوست اور سعدیہ کی سہیلیاں بھی آ گئیں۔ 8 بجے قریب دولہا والے، جو ایک دن پہلے آ کر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، مہندی لے کر آ گئے۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ لوگ بھی حیدرآباد کے ہیں اور یہاں آ کر بس گئے ہیں۔ جان پہچان نکل آنے سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمال احمد اور ان کی بیگم اور اقبال بھی تشریف لے آئے۔ بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو کیا سما ہوتا ہے، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پہ ہنسی، روح خوشی سے جھومتی دکھائی دیتی ہے۔ بس دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ جب یہ ملاقات والدین اور اولاد، خاص طور ماں اور بیٹے یا بیٹی کی ہو، تو آنسو بھی اس خوشی سے اپنا حصہ وصول کرنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ملنے کے وہ مناظر بھی دیکھے کہ ماں چٹ چٹ چہرے یا ماتھے پر محبت اور شفقت کی بلائیں لے رہی ہے، مگر اب وقت بدل گیا ہے۔ خاص طور پر جب کسی تقریب میں ملاقات ہوتی ہے تو دونوں خواتین ایک دوسرے سے گال ملا کر یہ ملن کی رسم پوری کر لیتی ہیں، کیونکہ بوسہ دینے کی صورت میں دونوں کا میک اپ خراب ہونے کا اور دوسری کا چہرہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ لپسٹک سے گلاب کی مہکتی کلیوں کی طرح دکھتے ہوئے لب، ہونٹوں کا سارا رنگ بچھڑ کر ملنے والی منچائی ہستی کے چہرے پر آسٹریلیا کا نقشہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بھی ایک رسم ہی رہ گئی کہ مہندی لگانا بھی بس برائے نام ہی تھا۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے، میوزک بھی موجود تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا کر سوچنے لگی، کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ یہ ہم وہی قوم ہیں نا جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تم امت وسط ہو، اب دنیا کی امامت تمہارے ذمے ہے۔ تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہاں ہر چیز کے معنی ہی بدل گئے ہیں، کیسا فیشن، کیسا کلچر، ثقافت، تہذیب، رسم و رواج، آرزو، ارمان، خوشی منانے کا انداز، کتنے ہی بت بن کر ہماری زندگیوں میں سج گئے۔ یہی بت توڑنے تو اسلام آیا تھا۔ تسلی دینے والی بات تھی کہ ہاں سجدہ کیا ہے۔ میری آنکھوں سے ندامت کے دو آنسو ٹپکے۔ مجھے خجالت اندر ہی اندر مار گئی۔ اتنا کمزور ایمان، صرف دو آنسو، یا یہ آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر پائیں گے؟ اقبال کمال ملنے آئے میں ششدر رہ گئی، یہ معصوم بچے جد و جہد پردیس وقت کی دھوپ میں وہ نہ رہے، چہرے تپ کر سندل ہو گئے، کمال کی زلفیں لیکن ماں کی تربیت کی چھاپ نظر آ رہی تھی۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ، شادی کا دن ہے گلے آج تو مل لے ہمدم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور بچپن کی یادیں تازہ کرنے لگے۔ جب میں ان کے ہاں ٹھہرتی تھی تو ڈاکٹر صاحبہ کی ایمرجنسی کال آ جاتی تو میں ان کے ساتھ لوڈو کھیلا کرتی، انہیں کہانیاں سناتی۔ زندگی تو بس جیسے ایک خواب سا ہے یا کتاب ہے اور ہر صفحہ ایک دن ہے، ورق پلٹنے کی آواز تک نہیں آتی ہے اور عمر کی کتاب تمام ہو جاتی ہے۔ آخری صفحوں پر کیا لکھیں گے، کیا لکھ سکیں گے، نہ جانے، شاید دو چار ہی صفحے رہ گئے ہیں یا یہی آخری صفحہ ہے۔ کھانا بالکل ولیمے کا کھانا تھا، 10 بجے سے زیادہ جاگنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بلقیس کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ چلو میں بھی چلتی ہوں۔ راستے میں ماں بیٹے نے تفصیل سے ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ کمال نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ بھی پاکستانی لباس اور جیولری میں اچھی لگ رہی تھی، اس نے اردو بھی سیکھ لی ہے۔ کمال نے کہا چلیں ہم سب تو جاگیں گے، آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ دوسرے دن کچھ مہمان آ گئے، فنکشن رات کا تھا اور تیاریاں زوروں پر تھیں، ہر بندہ اس فکر میں تھا کہ وہ کیسے سب سے زیادہ خوبصورت، منفرد، مکمل اور جاذب نظر لگے، اس کی پسند اور انتخاب کی تعریف کی جائے، گویا من کی مراد ہی یہی ہے۔ ہائے ہم اس وقتی خوشی کے لیے، اس ظاہری خوشنمائی کے لیے، ذرا سے تعریف کے دو لفظ سننے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، صبح سے شام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا کیا کلام کرتے ہیں، چہرے گلفام کرتے ہیں، دو جملے تعریف کے سننے کے لیے کیا کچھ اس کے نام کرتے ہیں، فائدہ اور انجام، ضرورت، سب کچھ مٹی خاک میں مل کر رزق کے خاک ہو جاتا ہے، مٹی کو کتنا سنوار لیں، اجالیں، آخر تو وہ مٹی ہے۔ واپسی پر خاصی دیر ہو چکی تھی لیکن رب کریم کی کال نماز تو ادا کر لی تھی، الحمدللہ اس نے توفیق دی، بستر میں لیٹے اور خواب کی غفلت طاری ہو۔ صبح اس سے بھی بڑا ہنگامہ تھا، تقریب بھی رات کی تھی لیکن یہ کسی ہوٹل غالباً بیسٹ ویسٹرن میں تھا، اس کے حال میں تھی، کافی کشادہ جگہ تھی۔ حال کو تصوراتی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، درمیان میں صرف گزرنے کا راستہ تھا، ایک طرف مردانہ اور دوسری طرف زنانہ حصہ تھا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اب مسلمانوں کے ہاں اتنا ہی پردہ رہ گیا لیکن ایک سے دوسری طرف جانے پر، دیکھنے پر، بیٹھنے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ مردانہ سائڈ پر ایک ڈائس اور مائک رکھا تھا، دلہن بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ گئی۔ پاکستان میں تو بہت ہی دیر لگتی ہے، یہاں شاید حال کو ایک مقررہ وقت پر خالی کرنا ہوتا ہے، اس لیے 10 منٹ لیٹ برات بھی آ گئی۔ دلہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا، مائک پر بآواز بلند خطبہ پڑھا گیا اور اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا، اس طرح تمام حاضرین اس کے گواہ بن گئے۔ اس کے بعد مسجد کے مولانا، جس مسجد کے پڑوس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، بلکہ ہمارا حال یہ تھا کہ یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ ہے، خدا ہے، سادیہ دلہن وہاں مسلمان بچوں کو قرآن و حدیث پڑھاتی رہی۔ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ بے حد نیک، فرما بردار اور محنتی، حوصلہ مند لڑکی ہے، اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ایک حسن کارکردگی کا سرٹیفکیٹ اسے عطا کیا گیا۔ اس اعزاز پر قدسیہ بہن سادیہ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حاضرین نے پرجوش تالیاں بجا کر اسے داد دی اور والدین کے ساتھ اور مختلف عزیزوں نے اس کی تصاویر بنائی۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس کے والد شدید بیمار ہو کر اسپتال میں داخل تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ایک طویل عرصے تک پورے خاندان کو اس پریشانی کا سامنا رہا۔ اس عرصے میں سادیہ نے مردانہ وار تمام معاملات کو دیکھا، اپنی والدہ کو سنبھالا، والد کی خدمت کی، جاب کی، نیکی کے کاموں کو بھی جاری رکھا۔ کوئی بیٹا بھی اتنا بہادر اور فرما بردار نہیں ہو سکتا، اور باحجاب بھی رہی۔ دل بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے۔ مہمان رفتہ رفتہ آتے گئے اور حال بھر گیا۔ سادیہ کی دوستوں اور کزنوں نے آ آ کر تعریف کی اور ان کی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ کھانا شروع ہوا، ورائٹی حسب معمول بہت زیادہ تھی، لیکن جہاں کھانا لگایا گیا تھا وہ جگہ وسیع نہ تھی۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ سسرال والے سب سے پہلے کھانا کھا لیں کیونکہ وہ مہمان ہیں، لیکن ہماری فطرت، پاکستانی عادت، ہم نے صورتحال دیکھی تو واپس اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ اسٹیج پر تصاویر بنتی رہیں، ساتھ ساتھ سارے پروگرام چلتے رہے. یہ وہ دن ہوتا ہے جس کے لیے والدین سال ہا سال خواب دیکھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, پیسہ بچاتے ہیں. آج اس خواب کی تعبیر آنکھوں کے سامنے تھی. دل مطمئن, آنکھوں میں تشکر کے آنسو, کندھے سبکدوش, فکر ختم, لب پہ دعائیں. سارے والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عزت و وقار کے ساتھ اپنی اولاد کے سر پر سرا دیکھیں. یہ دنیا ایک سٹیج ہے, یہاں ہم ایک خاندان میں آنکھ کھولتے ہیں اور صدیوں سے رائج جو نظام ہے اس کا ایک حصہ بن جاتے. جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے وہ ہم اپنی اولاد کے لیے سوچنے اور کرنے لگ جاتے ہیں. ایک کے بعد دوسری یا دوسری کے بعد تیسری نسل یہی کرتی چلی جاتی ہے. وقت, تعلیم, روشنی, ایجادات, کلچر, تہذیب اور مذہب اس دائرے میں دھیرے دھیرے اپنا رنگ شامل کرتے. قطرہ قطرہ, پسینے کے قطرے اور خون کے قطرے کی طرح پانی کے ایک قطرے سے ہوتی ہے ابتدا. دیتے ہیں قطرے خون کی حرکت کا راستہ, مٹی میں مل کے مٹی بے نام ہو گئی, جب روح بدن سے نکلی تو سوئے فلک گئی. اگلا دن رخصتی کا تھا, رات کو ہی قافلوں کی واپسی شروع ہو گئی. کسی کی فلائٹ رات 12 بجے تھی. صبیہ بہن اور ان کے بچے بائی کار روانہ ہو گئے. اگلی صبح 10 بجے قدسیہ بہن کے گھر پر برنچ تھا, یعنی ناشتے اور دوپہر کے کھانے کو اکٹھا کر دیں. اپنے رشتہ دار, بہن بھائی اور سسرال والے مدعو تھے. دلہن رخصت ہو کر ہوٹل میں ٹھہری تھی. شام کو ان کی فلائٹ تھی, واپس بوسٹن جانا تھا. ولیمہ کے لیے اگلے ماہ کی تاریخ کا اعلان کیا گیا. ہم بھی تیار ہوئے, چیزیں پیک کیں, قدسیہ بہن کے گھر جانے کے لیے نکلے. گھر سے چلتے ہوئے خیال نہ رہا کہ کس کس سے ملاقات ہونے کا امکان ہے, ورنہ کچھ تحفہ ہی رکھ لیتی. حدیث رسول مقبول ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اپنی دوست کے لیے کچھ طائف لائی تھی, وہ دیے. ماشاءاللہ تینوں بیٹوں اور بہوؤں کے لیے الگ الگ 3 پیکٹ بنا کر لائی تھی, پرفیوم ایک ایک جوڑا, بچوں کے لیے چاکلیٹ. یہ سارے ان کے حوالے کیے. دلہن کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا تھا, وہ ان کو دیا. شکر ہے کہ انہیں پسند آیا. صبیہ بہن کو ایک حجاب دیا. قدسیہ بہن کے گھر کے نیچے والے حصے میں ساجدہ رہتی ہیں, گو کہ ان سب سے پہلی ملاقات تھی, لیکن گزرے ہوئے تمام سالوں میں ان کی خوشی, غمی, مشکلات کا تذکرہ سنا, شیئر بھی کیا. چھوٹے بیٹے جمال جو پاکستان ایئر فورس میں ہیں, ان کی شادی پر کراچی جانا ہوا تھا. اس وقت ساجدہ بہن اور ان کے شوہر حج کرنے گئے تھے. انہوں نے واپس پاکستان آ کر ولیمے میں شرکت کرنا تھی کہ اطلاع آئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. چنانچہ وہ وہاں سے سیدھی امریکہ چلی گئیں. آج ان سے ملاقات ہوئی اور سارا غم کا واقعہ, اپنے زندگی کے پیارے ساتھی اور ہم سفر کا یوں جدا ہونا یاد آ گیا. مشکلیں بہت تھیں, پر ان کا جانا عجب ایک ثانیہ سا ہو گیا ہے. بہت ہی کمزور, بیمار, دبلی پتلی, بس یوں لگتا تھا کہ روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے. والدہ کی وفات پر بڑا بیٹا ایف اے کا طالب علم تھا. اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی. وہ پہلے ہی حساس بچہ تھا. دوستوں کے ساتھ امریکہ گھومنے نکل گیا, پھر کسی سے شادی کر لی, لوٹ کر نہیں آیا. بیٹی نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی اور ایک افریقن سے شادی کر لی. وہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اب ان کے 2 بچے, ایک بیٹی اور بیٹا. بیٹا اس کا رنگ اور بال اپنے والد کی طرح ہے. چھوٹا بیٹا بھی کہیں اور رہتا ہے, کبھی کام کر لیتا ہے, شاید دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. بس بڑھاپا, تنہائی, بیماری, کمزوری, ناطاقتی, بے قدری, دنیا کی بے ثباتی کی منہ بولتی تصویر. نیچے ایک بڑا سا کمرہ تھا, ایک بیڈ روم اور ریسٹ روم. کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہوں نے ایک طرف کھانے کی میز ڈال لی تھی. یہ گھر ایک پہاڑی پر واقع تھا. پچھلی طرف ان کے لیے لان تھا اور اس میں دھوپ بھی آتی تھی. میں نے اپنا ایک نیا سویٹر اور حجاب ان کو بطور تحفہ پیش کیا. ان کی مہربانی کی انہوں نے قبول کر لیا. میں نے اپنا کارڈ دیا اور عرض کیا کہ مجھے ضرور ای میل کریں, میں جواب دوں گی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اس دنیا میں کتنا غم ہے, میرا دکھ تو کتنا کم ہے. تنہا جینا مشکل ٹھہرا, نہ کوئی ساتھی نہ ہم دم ہے. کون کسی کو اپنا سمجھے, دنیا تو ایک البم ہے. 4 دنوں کا فانی میلہ, ہر ایک بندہ اس میں گم ہے. پھر صالح بہن کے پاس بیٹھی, ان کے درد کی داستان, اشکوں کی زبانی. 3 بچے ہیں. بڑی فاطمہ 13 سال کی ہے, 2 بیٹے چھوٹے ہیں. اپنے شوہر کی بیماری اور وفات کے حالات سنائے, پھر اپنی جاب اور بچوں کی تنہائی. میں نے کہا, پڑی ہے رات لمبی, دیے میں تیل کم ہے. کب میرے دکھوں پر کسی کی آنکھ نم ہے، صبر کے ساتھ ہمت ملے تو جام جم ہے، بہت رستے کٹھن ہیں مگر رب کا کرم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپا جان ڈاکٹر بلقیس سب سے بڑی ہیں، میرے بارے میں اکثر سنتی رہتی تھی۔ قدسیہ بیان کے گھر ماشاءاللہ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کا۔ ہم نیچے ساجدہ بہن کے پاس آ گئے، وہیں کھانا کھایا۔ جب اوپر آئے تو خاص خاص مہمان جا چکے تھے، اب صرف بھائی بہن، بھابیاں اور ان کے بچے رہ گئے تھے۔ کسی کو آم کی طلب تھی، کوئی چائے کا شوقین تھا، کوئی کولڈ ڈرنک پینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر بلقیس کہنے لگی، میری یہ دوست بہت اچھی شاعرہ ہے، بھائی کچھ سناؤ نا تاکہ یہ سب لوگ بھی محظوظ ہوں، وہ والا شعر سناؤ جو تم نے مجھے لکھا تھا۔ میں نے سنایا کہ ہم دونوں سہیلیاں ریٹائر ہونے کے بعد وطن سے باہر چلی گئیں، تو میں نے ایک شعر کہا اور فون پہ ڈاکٹر بلقیس کو سنایا۔ شعر یہ تھا، شام ڈھلے تو لوٹ کے پنچھی اپنے گھر کو آتے ہیں، ہم کیسے دیوانے ہیں جو شام کو گھر سے جاتے ہیں، امیدوں کے خواب سہانے لے کر ہم پردیس میں آئے، لیکن دل پہ بوجھ سا لے کر اس دنیا سے جاتے ہیں، اتنی حرص اور اتنا لالچ، کتنی دوڑ اور کتنی محنت، خالی ہاتھ ہم آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، جو بھی کمایا آخر اس کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، جانتے ہیں تو کیوں چیزوں کے اتنے ڈھیر لگاتے ہیں، کی ہم نے کیسی نادانی، آنکھ کھلی ہے شام ڈلے، کوئی بتاتے روٹھے ہوئے کو کیسے دوست مناتے ہیں۔ سب نے بہت ہی پسند کیا اور کہنے لگے، آپ تو چھپی رستم نکلی کہ آپا جان کے پاس اتنی اچھی دوست ہے، سوچ کی وادی میں ننگے پاؤں جانا دیر تک، کیا ہوا کیوں کر ہوا سر کو کھپانا دیر تک، آ گیا مریض تو اس کے درد کا درمان تو ہو، جاگنا خود بھی اوروں کو جگانا دیر تک۔ کچھ مزاحیہ شعر سنائے، کچھ پرانی یادیں تازہ کی، پھر نماز ادا کی اور واپس آ گئے۔ صبح 5 بجے میری فلائٹ تھی، مطلب یہ کہ گھر سے 3 بجے جانا ہوگا، لوکل فلائٹ کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے۔ اب سارا گھر خالی تھا، وہی گھر جس میں 2 دن چہل پہل، ہنسی مذاق، باتیں، رونق، فرمائشیں، ملاقاتیں اور یادوں کا ایک سنگم تھا، جس سے خوشبو اور خوشی کشید کر رہے تھے۔ اب خاموشی، سناٹا، تنہائی اور تاریکی، حالانکہ سارے بلب روشن تھے۔ میمونہ بہن کا گھر ساتھ تھا، ڈنر کے لیے انہوں نے بلا لیا، بڑا مزیدار لیکن سادہ کھانا، بہت اچھا لگا۔ ان کا بیٹا جو کسی دوسری اسٹیٹ میں طالب علم تھا یا جاب کر رہا تھا، اس شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ صبح میں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آئے۔ مجھے اس کی نیند پر رحم آیا، لیکن مجبوری، جانا بھی ضروری تھا۔ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ضرورتوں کی زنجیر سے بندھے رہتے۔ واپس کمرے میں آئے، سامان پیک کیا، سامان تھا ہی کیا، جو 4 جوڑے تھے وہ تو ہم نے بانٹ دیے، ایک پہن لیا، یوں لگا جیسے ماضی کی یادوں کے سوا کچھ بھی دامن میں نہیں رہا۔ وہ اپنا قیام برطانیہ کے واقعات سناتی رہیں، سامنے حد نظر تک سناٹا اور ایک ویرانہ تھا، جو بھی امید یا تذکرہ تھا وہ بچوں کے حوالے سے تھا، وہ کیا کر رہے ہیں، دین اور دنیا میں کس مقام پہ ہیں، اپنی ذات تو 60 کے بعد صفر ہو جاتی۔ آنکھ جلدی کھل گئی، تیار ہو کر میمونہ کی طرف آ گئے، انہوں نے بیٹی کو جگایا لیکن وہ گہری نیند سو رہا تھا، انہوں نے بھی جاب پر جانا تھا، آخر کار وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئیں، تو بس رات کو دیر سے سوتے ہیں، چلو میں خود ہی چھوڑ آتی ہوں۔ میں نے کہا جوانی کی نیند ایسی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، وقت پر پہنچ گئے، جہاز تیار تھا، واپسی کا سفر ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا بھی یہی معاملہ ہوگا، اگر اعمال اچھے ہوئے تو شاید۔ 12 بجے سیکرامنٹو اترے، شازیہ اور صفیہ نے مجھے لینے آنا تھا، میں سامان لے کر باہر نکل آئی، کوشش کی کہ امریکہ کی کوئی ایسی خصوصیت تلاش کر سکوں جو یورپ یا آسٹریلیا سے مختلف ہو، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ شام کو بلقیس کا فون آیا کہ آپ اپنا چھوٹا پرس، جیولری، موبائل کا چارجر یہاں بھول گئی ہیں، ایڈریس لکھو، میں صبح TCS کر دوں گی۔ ہم نے شکریہ ادا کیا، دوسرے دن صبح پارسل مل گیا، یوں یہ ملاقات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو امریکہ کی سیر پسند آئی ہوگی، اور اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔